الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تو یہاں تک ہم نے کل ترجمہ کر لیا تھا کسی کو کوئی سوال ہو ترجمے کے بارے میں تو آپ پوچھ لیجیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ بالعالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورہ تکاثر کے ترجمے میں آپ کو الحاکم التکاثر میں بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا یہ جملہ بن رہا ہے فعل مفعول اور فاعل اس کے بعد پھر حتیٰ زرتم المقابر حتیٰ جو ہے یہ حرف عطف تھا اور زرتم المقابر زرتم فعل تھا اور المقابرہ اس کا مفعول تھا تو فاعل کہاں ہے اس کا یعنی زرتم فعل کا فاعل کہاں ہے تو بتایا تھا کہ یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے انتم کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے اچھا تو اس طرح کے جو فعل ہوتے ہیں ان کو فعل با فاعل کہتے ہیں فعل با فاعل یعنی ایسا فعل جو کہ فاعل کے ساتھ ہے اس کے اندر اس کے بطن میں اس کے پیٹ میں فاعل چھپا ہوا ہے تو اس کو فعل با فاعل کہتے ہیں اور المقابر اس کا مفعول ہے کلا یہ حرف ردا سوفا حرف تقرب یعنی انقریب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تعلمونا یہ ایک فعل ہے جس کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب سوری جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم تعلمونا تم سب کے سب مرد جان لو گے رائٹ تعلمونا کیا مطلب تم سب کے سب مرد جان لو گے آواز میں کوئی پرابلم تو نہیں اس لیے کہ سگنل ذرا کم آ رہے ہیں آج ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون کہ پھر یعنی ریپیٹ کرتا ہوں کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں جلد تم سب کے سب جان لو گے تو یہ جو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ عمومی طور پر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے انلیس کے کوئی ایسا مقام ہو جس کے اندر کے صرف مذکر ہی سے بات ہو رہی ہو یعنی مردوں ہی سے بات ہو رہی ہو کیونکہ ادروائز جو ہے وہ مذکر کے صیغے میں مؤنث بھی شامل ہو جاتا ہے تو صیغہ جو ہے نا یعنی ٹینس جو ہے وہ مذکر کا ٹینس ہے تعلمونا جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم اور معروف ایک ہی بات ہے معروف بھی کہتے ہیں یعنی ایکٹیو ٹینس کو معروف بھی کہتے ہیں اور معلوم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فاعل معلوم ہوتا ہے مجہول والا جو ہوتا ہے آن دی ادر ہینڈ مجہول یعنی پیسو اس کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا تو یہ فرق ہوتا ہے ایکٹیو اور پیسو میں تو یہ ڈفرینس ہے اس کے بعد پانچویں آیت ہے کلا لو تعلمون علم الیقین ٹھیک ہے اس میں کلا تو وہی حرف ردع ہے جھڑکنے کے لیے یا ہرگز نہیں اس طرح سے اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو حرف ردع لو یہ لو جو ہے یہ حرف شرط کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا جاتا ہے اگر سے ٹھیک ہے اگر ترجمہ اس کا اگر ہوتا ہے رائٹ یہاں پر اس کا جو انہوں نے ترجمہ کاش سے کیا ہے تو یہ اس کا محاورتن ترجمہ کیا ہے ورنہ لو کا مطلب اگر ہوتا ہے ٹھیک ہے اف جیسے انگلش میں کہتے ہیں اف تعلمونا یہ وہی تعلمونا ہے جو پیچھے آیا تم جانتے تو لو تعلمونا کم جوڑ کے ترجمہ انہوں نے کیا ہے تم جانتے سے ورنہ تعلمونا کا الگ سے ترجمہ کریں تو وہی ہوگا کہ تم جانتے ہو یا تم جان لو گے کیوں ہے یہ دونوں ترجمے اس کے اس لیے کہ یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں پریزنٹ ٹینس کا ترجمہ بھی آتا ہے اور فیوچر ٹینس کا ترجمہ بھی آتا ہے اور کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں ترجمہ کیا جائے گا کہ پریزنٹ میں ترجمہ کیا جائے گا. تو پچھلی دو آیتوں کے اندر تعلمونا جو ہے چونکہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے فیوچر کا ترجمہ کیا گیا. یہاں پر تعلمونا کا ترجمہ جو ہے وہ اگر الگ سے کریں گے تو آپ پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں کر سکتے ہیں, لیکن جب لو تعلمونا شرط کے ساتھ کریں گے نا, تو اب شرط کے ساتھ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ جو ہے آپ کو ایک مختلف انداز میں کرنا پڑتا ہے. اگر تم جان لو یا اگر تم جانتے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلمونا جو ہے وہ ماضی کا ٹینس ہے, یہ ہے نہیں ماضی کا ٹینس, لیکن لو کی وجہ سے اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے. اگر تم جانتے, if you had known, ٹھیک ہے, یا if you knew, انگلش میں جیسے کہتے ہیں. علم الیقینا, یقین کا علم, علم الیقینا یا علم الیقینی, یقین یعنی علم, یقین کا, ٹھیک ہے, تو یہ پوزیسو کنسٹرکشن ہے جس کو کہ عربی میں مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں یا مرکب اضافی کہتے ہیں, مرکب اضافی, ٹھیک ہے, اور جس کا پہلا جز مضاف کہلاتا ہے اور دوسرا جز مضاف الیہ کہلاتا ہے. تو علم یقین کا یعنی یقین والے علم, یقین والا علم. لو تعلمون علم الیقین, کہ اگر تم جانتے یقین والے علم کے ساتھ, یقین والے علم کے ساتھ اگر تم جانتے, ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ بیسیکلی تمہیں جو ہے نا ایسا علم حاصل ہوتا جو کہ علم جو ہے وہ یقینی علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر تمہیں یہ علم حاصل ہوتا, یقین والا علم, یقینی علم جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یقینی علم, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے, اگر تم جانتے یقین والے علم کے ساتھ تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے, یہ جو کیا ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مینشن نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی شرط تو مینشن کری ہے لیکن شرط کا جو جواب ہے, آؤٹ کم ہے, وہ مینشن نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو آؤٹ کم آف دا شرط یا آؤٹ کم آف دا کنڈیشن وہ یہاں پر محذوف ہے. محذوف, میم ہا ذال واو فا, محذوف, حذف کی بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی چھپائی بھی ہے, رائٹ, تو یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں شرط تو موجود ہے لیکن شرط کے بعد ایک جزا بھی ہونی چاہیے اس کی, ٹھیک ہے, وہ جزا اللہ تعالیٰ نے محذوف رکھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تفسیر کے اندر آپ پڑھیں گے کہ وہ جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس یقین والا علم ہوتا نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کثرت کے حصول کی خواہش تمہیں غفلت میں نہ ڈالتی, ٹھیک ہے, یعنی تم جو ہے نا اس غفلت میں جو تم مور 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 کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو تو تم اس غفلت میں نہ پڑتے اگر تمہیں علم یقین حاصل ہوتا تو, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ تمہیں علم یقین حاصل نہیں ہے, یقین حاصل کرنے والی تو تم نے محنت کری نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہو, ٹھیک ہے, اور یہ ظاہر ہے یہ مومنین کاملین کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہمارے جسم کی بات ہو رہی ہے ناقصین کی, رائٹ, تو اسی وجہ سے تو ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سوال اس کے بارے میں. تو لو تعلمونا یعنی تعلمونا تو فعل ہو گیا اور علم الیقینی اس کا مفعول ہو گیا, ٹھیک ہے, تو مفعول کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ مفعول ہو گیا, کیونکہ جو علم کا لفظ ہے یہ حالت نصب میں ہے, ٹھیک ہے, اور حالت نصب میں کیسے پتہ لگا کہ یہ ہے, کیونکہ اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کل بتایا تھا کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے, یہ اوپر اس کا وہ بھی لکھا ہوا ہے, کلو مفعول منصوب, یعنی ہر مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اصول بھی آپ کو بتایا تھا کل, اور دوسرا اصول بھی بتا دیا ہوا ساتھ ساتھ کہ کلو فاعل مرفوع, کہ ہر فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب تک ہم اسم کی تینوں حالتیں پڑھ چکے ہیں, آپ کو بتا چکے ہیں اسم کی تین حالتیں کیا ہوتی ہیں, کوئی بتائے گا یہاں پہ اسم کن تین حالتوں میں ایگزسٹ کر سکتا ہے, کیا کیا تین حالتیں اسم پر آ سکتی ہیں. ایک نصب ہو گئی جو ڈاکٹر شبیر صاحب نے لکھی ہے, دوسری حالت جر ہو گئی, رضا صاحب نے لکھی ہے, ٹھیک ہے, اور تیسری حالت جس میں اسم آ سکتا ہے وہ ہے رفع. ٹھیک ہے, تو اسم جو ہے نا وہ تین حالتوں میں ایگزسٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ حالت جر میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو وہ کسی حرف جر کے بعد آ رہا ہے, اس وجہ سے وہ حالت جر میں. ٹھیک ہے, اور دوسرا کیا کیس ہو سکتا ہے جس میں وہ حالت جر میں آ سکتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ پچھلے ٹرم میں آپ کو یہ بات بتائی تھی, اس دفعہ تو شاید یہ نہیں ڈسکس ہوئی ہے. حالت جر میں آنے کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں. ایک ریزن کہ حرف جر کے بعد آیا وہ, جیسے با کے بعد آیا یا لام جاروا کے بعد آیا. اور دوسری کون سی ایسی اسٹیٹ ہو سکتی, یعنی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حالت جر میں ہو. ٹھیک ہے, دوسرا کاز حالت جر میں آنے کا کہ اگر وہ اسم مرکب اضافی کا دوسرا حصہ ہو, دوسرا جز ہو, مرکب اضافی کا دوسرا جز ہو, یعنی مضاف الیہ. ٹھیک ہے, اگر وہ مضاف الیہ ہے نا تو بھی مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو حالت جر میں دو ہی ریزنز ہو سکتے ہیں لانے کے, ایک حرف جر اس سے پہلے آیا تھا یا وہ اسم مضاف الیہ بن رہا ہے, جیسے کہ الیقین. یہ جو الیقین اسم ہے یہ حالت جر میں ہے, لیکن یہ حالت جر میں حرف جر کی وجہ سے نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے ایک مضاف ہے, علم, یہ مضاف ہے اس کا, تو اس وجہ سے نا الیقینی چونکہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اس وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی آسان ترین مثال یاد رکھنے کے لیے بیت اللہ, بیت اللہ کا, تو لفظ اللہ حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور حالت رفع میں کوئی اسم کب ہو سکتا ہے؟ بہت ساری ریزن سی وجہ سے ہو سکتا ہے, ان میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اسم جملے میں فعل کا فاعل بن رہا ہے تو فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی ریزنز ہوتے ہیں, لیکن ایک ریزن جو اب تک ہم نے کور کیا ہے وہ یہ کہ اگر جملے کے اندر وہ اسم فعل کا فاعل بن رہا ہے تو فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حالت رفع کے بارے میں بات ہو گئی. تیسری کیا, حالت نصب. تو کوئی اسم حالت نصب میں کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اسم جملے میں فعل کا مفعول بن رہا ہے تو وہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, لکھ لیجئے اس کو, تو مشکل جملہ تو نہیں بتایا آپ کو, تو لکھ لیں. ٹھیک, بہت اچھا سوال کیا ہے, مضاف کس حالت میں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, مضاف کی حالت کا کوئی یعنی کوئی سیٹ حالت نہیں ہوتی مضاف کی. مضاف جو ہے وہ اپنے سے پہلے جو عامل ہے نا, یعنی اس سے پہلے جو عامل آ رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی حالت. ٹھیک ہے, یعنی مضاف کی حالت ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر جو چیز عمل کر رہی ہے اس پر. اگر مضاف سے پہلے کوئی حرف جر آ گیا تو مضاف بھی حالت جر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر مضاف سے پہلے کوئی فعل ہے جس کا کہ یہ مضاف مفعول بن رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مضاف حالت نصب میں ہوگا, جیسے کہ اس آیت کے اندر تعلمون یہ فعل ہے. ٹھیک ہے, اور علما جو ہے وہ اس فعل کا مفعول بن رہا ہے, تو تعلمون کی وجہ سے علما حالت نصب میں چلا گیا. ٹھیک ہے, اگر اس سے پہلے کوئی فعل ہوتا جس کا کہ یہ فاعل بن رہا ہوتا تو پھر یہ حالت رفع میں ہوتا. رائٹ, تو مضاف کے بارے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مضاف ہمیشہ اس حالت میں ہوگا, بلکہ مضاف جو ہے وہ اپنے عامل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو چیز اس پر عمل کر رہی ہے اس پر کہہ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد چھٹی آیت کے اندر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. ٹھیک ہے, یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. اب لَتَرَوُنَّ جو ہے یہ بیسیکلی ہے تو ایک ورڈ, ठीक है, लेकिन ये वर्ब जो है वो रा यरा, ये वर्ब होता है अरबी लिखने का कोई इंतजाम, अगर किसी के जहन में कोई आसान सा सोल्यूशन हो ना तो आप मुझे जरूर बताएं कि जिसमें कि मैं बस कागज के ऊपर हाथ से लिखूं और वो किसी तरह आपके पास ट्रांसमिट हो जाए। ये एक्चुअली मैंने इसका सोल्यूशन निकाला था पिछले टर्म में कि मैं टैब से क्लास करना शुरू करी थी मैंने, लेकिन वो इतना स्लो हो जाता था कि वो चल नहीं पाया था। खैर टैब के ऊपर जो मैं स्टाइलस से या हाथ से उंगली से लिखता था और फिर आपने जाया था। अच्छा खैर मतलबुल्ला जो है ये इससे ये जो फेल है ना इसकी असल क्या है, रआ यरा, यानी रआ का मतलब उसने देखा और यरा का मतलब वो देखता है। ठीक है, यरा जो फेल है यानी वो देखता है जिसका मतलब होता है यरा। ठीक है, तो यरा को जब आप टेबल में चलाते हैं ना तो वो तरा आता है उसके टेबल के अंदर, तरा यानी तुम देखते हो। ठीक है, तरा को जब आप एम्फेसिस के साथ बोलना चाहें, एम्फेसिस के साथ, ठीक है, तो आप उस तरा से पहले लाम ताकीद लगाएंगे, जैसे कि ये लाम ताकीद है जबर के साथ, ये लामे ताकीद है। ठीक है, लामे ताकीद लगने से इस तरह के आखिर में नून तशदीद वाला भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तशदीद वाला नून जिसको नून सकीला कहते हैं, भारी नून, नून सकीला इसको कहते हैं। तो लाम ताकीद लगाया शुरू में और नून सकीला लगता है आखिर में, तो इस तरह से ये जो तरौना, असल में ये जो वर्ब था ना तरौना था, तुम सब देखते हो, असल में ये वर्ब था तरा जो है ये तो सिंगुलर के लिए है। ठीक है, तो प्लूरल के लिए होता है तरौना, तरौना। ठीक है, तो तरौना के साथ जब आपने नामे ताकीद लगा दिया तो ये बन गया लतरवुन्ना, तुम सब के सब जरूर देखोगे। ठीक है, तो लतरवुन्ना का तर्जुमा बन गया तुम सब के सब जरूर देखोगे। तरौना का मतलब था तुम सब देखोगे और लतरवुन्ना तुम सब के सब जरूर देखोगे, क्योंकि इससे पहले आपने लामे ताकीद लगा दिया और आखिर में नून सकीला ऐड हो गया, तो ये बहुत एम्फेसिस वाली चीज बन गई। ठीक, वरना ओरिजिनली ये लफ्ज क्या था, यरा यानी वो देखता है, उसी को टेबल में चलाया तरा हो गया, उसी को मजीद चलाया तो तरौना हो गया यानी तुम सब देखोगे, और फिर उसके अंदर जब एम्फेसिस लाई तो लतरवुन्ना हो गया, तुम सब के सब जरूर देखोगे। किस चीज को देखोगे, अल जहीमा, ठीक है, जहन्नुम को, द हेल, द हेल, अल अलिफ लाम लगने से क्या हो गया, ये डेफिनेट हो गया मारिफा, अलिफ लाम लगने से क्या होता है, डेफिनेटनेस आ जाती है, मारिफा बन जाता है ये इसम, द हेल। ठीक है, यू ऑल विल सर्टनली विटनेस द हेल। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे, तुम सब के सब सारे देखेंगे, ये नहीं कि सिर्फ काफिर देखेंगे, मोमिन भी देखेंगे, तो मोमिन कैसे देखेंगे भाई, या क्यों देखेंगे, मोमिनों ने तो ऐसा काम नहीं किया होता, या मोमिनीन में से जो कामिलीन मोमिन है वो भी इसके अंदर शामिल हो गए, वो कैसे देखेंगे जी, कोई जवाब देगा इसका, मोमिनीन कामिलीन कैसे जहन्नुम को देखेंगे या क्यों जहन्नुम को देखेंगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीनी, फिर सुम्मा का मतलब फिर ऊपर भी आया था, लतरवुन्नहा कबर में जहन्नुम, अल्लाह ना करे कबर में जहन्नुम को देखें, जहन्नुम की खिड़की कबर में खुल गई तो वो तो गए, फिर वो तो फासिकीन फाजरीन और सिर्फ उनके साथ ऐसा मामला होगा, तो मोमिनीन कामिलीन जो कबर को जो जहन्नुम को देखेंगे वो कहां से देखेंगे, व्यूइंग स्टेशन, वो एक जगह से देखेंगे, नहीं वो देखेंगे पुले सरात पर, पुले सरात पर से यानी सरात पर से, पुले सरात जिसको उर्दू में कहते हैं, तो उसके ऊपर से, क्योंकि हर एक ने गुजरना है। ठीक है, नबी ने भी गुजरना है, वली ने भी गुजरना है, मोमिन ने भी गुजरना है, काफिर ने भी गुजरना है, और उसके नीचे है जहन्नुम। ठीक है, तो पुले सरात के ऊपर से ना ہر کوئی جہنم کو دیکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے متقیوں کو بچا لیں گے، وہ کٹ کے نیچے نہیں گریں گے، اور جو متقی نہیں ہوں گے تو وہ سارے کے سارے کٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ثم لترونھا عین الیقین، تو پھر لترونھا، یہ وہی لترونھا ہے جو پچھلی آیت میں ہے، ٹھیک ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر لترونھا کے ساتھ ہا کی ضمیر بھی جڑ گئی ہے، جوڑ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ضرور بالضرور تم اس کو دیکھو گے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ پروناؤن کی بجائے ایکچوئل ناؤن لے کر کے آئے تھے، الجحیم، ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ ناؤن جب ایک دفعہ آ جائے تو پھر آگے کے جملوں کے اندر اس ناؤن کو ریپیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی جگہ پروناؤن کو لایا جاتا ہے، ہی شی اٹ، رائٹ۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ہر لے کر کے آئے ہیں۔ ہا کیا ہے؟ انگریزی میں اس کو ہر کہتے ہیں، ایچ ای آر، ٹھیک ہے۔ ضرور بل ضرور یو ول وٹنس ہر، بیکاز جہنم جو ہے وہ عربی زبان کے اندر مونس استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یو ول وٹنس ہر، تم ضرور ضرور اس کو دیکھو گے، رائٹ۔ تو ہے یہ وہی لتر ونا جو پچھلی آیت میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، بس اس کے ساتھ الجہیما کی بجائے اللہ تعالیٰ نے پروناؤن ایڈ کر دیا ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ اگر جہنم مذکر ہوتا، مذکر استعمال ہوتا عربی میں، تو پھر کیا ایڈ ہوتا؟ تو پھر یہ لفظ کیا ہوتا؟ کوئی بتائے گا؟ اگر جہنم کا لفظ عربی میں مذکر استعمال ہوتا تو پھر یہاں پر کیا لفظ ہوتا؟ لترون کیا ہوتا پھر؟ جی ماشاءاللہ، لترون ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہوا تو جب الگ سے ہوتا ہے نا، ہی الگ سے ہوتا ہے، یہاں پر ہم کی بات ہو رہی ہے، ہم، یہ ہی نہیں ہوگا، ہم، اور ہم کے لیے لترون نہ، یو ول وٹنس ہم، ٹھیک ہے، لترون نہ، ٹھیک ہے، تو ہی اور ہم میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا، استعمال کی وجہ سے آپ کبھی ہی استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جب آپ ڈور کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہی استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ اس کے مفعول یعنی آبجیکٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ ہی نہیں کہتے؟ آئی ول سی ہی، ابھی نہیں کہتے نا، آپ کہتے ہیں آئی ول سی ہم، بیکاز سی جو آپ کا فیل ہے، ہم اس کا مفعول بن رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ ہم بولتے ہیں، ہی نہیں بولتے، رائٹ۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی لا ترا وہ نہ، کیونکہ آبجیکٹ بن رہا ہے یہ اس فیل کا۔ اچھا، ثم لا ترا وہ عین الیقینی، عین کا لفظ جو ہے وہ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر آنکھ ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی نظر، سائٹ، ویژن۔ الیقینی یعنی یقین کی آنکھ، عین الیقینی یقین کی آنکھ، یعنی بیسیکلی آپ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ علم کی بات نہیں کر رہے، اب اللہ تعالیٰ مشاہدے کی بات کر رہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے آپ تھیوریٹیکلی آپ نے کسی چیز کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ کو ایک یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے، سن لیا آپ نے، پڑھ لیا آپ نے، آپ کو یقین کا ایک درجہ حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف یقین حاصل ہو، لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ نے اس چیز کو وٹنس کر لیا اپنی آنکھوں سے، اب جو آپ کو یقین حاصل ہوا ہے نا، یہ یقین اس پڑھے ہوئے یقین یا سنے ہوئے یقین کے مقابلے میں بہت زیادہ، یعنی یہ پکا یقین ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کوئی درجہ ہی نہیں رہ گیا، رائٹ۔ تو جب تم اس کو دیکھ لو گے نا تو پھر تمہارا جو یقین کا حال ہوگا تو یہ عین الیقین ہوتا ہے، عین الیقین کہتے ہیں اس کو۔ اور چونکہ یہاں پر بھی لترون فعل کا مفعول جو ہے وہ ہا تو بن رہا ہے، پہلا مفعول ہا ہے، لیکن کبھی ایک مفعول سے زیادہ مفعول بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عین الیقینی جو ہے وہ دوسرا مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو دو مفعول ہیں یہاں پہ، ہا جو ہے وہ پہلا مفعول ہو گیا اور دوسرا مفعول عین الیقینی، یعنی یقین کی آنکھ سے تم دیکھو گے اس کو۔ آپ بتاؤ نا، پہلا آبجیکٹ اور دوسرا آبجیکٹ، ایسے بھی ہوتے ہیں نا، آپ کبھی ایک ہی کام جو ہے وہ دو الفاظ کے ساتھ بھی تو کر، دو چیزوں کے ساتھ بھی تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کرنے کے لیے کر رہے ہیں آپ ایک چیز کے ساتھ لیکن دوسری چیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے تھوڑا سا اس کے اندر یوزج کے لیے۔ تو آبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں فیل کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری آیت، ثم لتسألن یومئذ، اچھا جہیم آبجیکٹ جو آپ نے لکھا ہے نا، اس والی آیت کے اندر جہیم آبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہا جو ضمیر ہے وہ آبجیکٹ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہا پوائنٹ کر رہی ہے الجہیم کو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آبجیکٹ تو ہا ضمیر ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم کا مطلب وہی پھر دین, اس کو ترجمہ انگلش میں دین سے کرتے ہیں یا سو سے کرتے ہیں کبھی. لتسألن, ٹھیک ہے, یہ لتسألن یہ بھی اسی پیٹرن کا ہی ورڈ ہے جس پیٹرن کا لترابنہ ہے, یعنی ایمفیسس کے ساتھ بھی ہے اور جمع مذکر حاضر. صیغہ کیا ہے اس کا؟ جمع یعنی پلورل, مذکر یعنی ماسکولن, اور حاضر یعنی سیکنڈ پرسن, اور فعل مضارے, ٹھیک ہے, فعل مضارے بھی ہے. لیکن آخری چیز ڈفرنٹ ہے. آخری چیز کیا ڈفرنٹ ہے اس کے اندر, کوئی بتائے گا؟ لترونا میں اور لتسألن میں ساری چیزیں سملر ہیں سوائے ایک چیز کے, کوئی بتائے گا؟ ذرا غور کریں کیا چیز ڈفرنٹ ہے ان دونوں کے سیغوں میں. تم ضرور پوچھے جاؤ گے, ترجمہ تو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اسی ترجمے پہ غور کر کے بتائیں کہ کیا ڈفرنس ہے. تم ضرور دیکھو گے اور تم ضرور پوچھے جاؤ گے. جی ماشاءاللہ شبیر صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا, یہ پیسو ہے اور وہ ایکٹیو ٹینس تھا, یہ فرق ہے خالی ان دونوں میں, ٹھیک ہے. تو لتسألن کا پھر کیا صیغہ بنا؟ جمع مذکر حاضر فعل مضارع مطلب مجھول تو لکھیں گے, میں وہ سوچ رہا تھا کہ فعل مضارع تاکید بھی اس میں کہیں ایڈ کر لیں, جیسے تاکید میں نے لکھا ہے مضارع بات با, بس یہ با نون سفیرا بھی کبھی کہتے ہیں, ہاں اچھا ایک منٹ, ہاں مجھول اس طرح سے, کیونکہ اس کے اندر تاکید اور نون سکیلا یعنی جو تشدید والی نون ہے اس کو نون سکیلا کہتے ہیں, سا سے تین نقطے والی سا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کمپلیٹ صیغہ بن گیا, جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجھول با نون سکیلا, اور آخر میں تاکید کو آپ بریکٹس میں لکھ دیں, ٹھیک ہے, میں نے بریکٹ نہیں لکھا ہے ادھر, تو با نون سکیلا, اور نون سکیلا سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر ایمفیسس بھی موجود ہے. تو تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے, سوال کیے جاؤ گے, یو ول بی کوشچنڈ. یوم اذن یہ ایک عربی کا محاورہ ہے, اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس دن یا اس دن, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں یہ جو محاورہ ہے نا یہ دراصل دو الفاظ سے مل کے بنتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ دو الفاظ کون سے ہوتے ہیں, پہلا لفظ ہوتا ہے یوم جس کو آپ جانتے ہی ہیں, دن, دن کو جو ہم کہتے ہیں, اور دوسرا لفظ ہوتا ہے از, از, ٹھیک ہے, از کا مطلب ہوتا ہے جب, جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر اذا تھا نا, تو اذا ہی کے جیسا از بھی ہوتا ہے, اذا اور از یہ دونوں کا مطلب جب ہوتا ہے, تو یہاں پر از ہے. تو یوما کو جب از کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو یہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے ظاہری طور پر, یوما مضاف اور از اس کا مضاف الیہ. تو دیکھیں از جو ہے وہ باقاعدہ حالت جر میں بھی چلا جاتا ہے, اذن ہو جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. لیکن اس کا لفظی ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ اس کا با محاورہ ترجمہ اردو میں اس دن یا اس دن سے کرتے ہیں, دا ڈے وین, انگلش میں کیا کہتے ہیں, دا ڈے وین, یا دیٹ ڈے, دیٹ ڈے بھی کرتے ہیں اس کا ترجمہ. ان النعیم, ان جو ہے وہ حرف جر ہے, اس کا ترجمہ سے کرتے ہیں یا اباؤٹ, انگلش کا اباؤٹ جیسے انہوں نے بابت لکھا ہے. نعیم النعیم, النعیم آل دا بلیسنگز, دا بلیسنگ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں یا اردو میں نعمت کہیں گے, لیکن یہاں الف لام لگنے سے نا یہ بیسکلی ساری نعمتوں کے لیے کافی ہو گیا یہ لفظ, النعیم آل دا بلیسنگز. سو صرف ایک بلیسنگ نہیں بلکہ آل دا بلیسنگز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا, ضرور بل ضرور تم سے سوال کیا جائے گا تمام نعمتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ النعیم حالت جر میں ہے, لاسٹ لیٹر کے نیچے زیر ہے, لیکن اس کے حالت جر کی وجہ ال حرف جر ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں ان ہے. Why there is kasra at end of which word? النعیم کے لاسٹ میں جو کسرا ہے وہ تو اس لیے ہے کیونکہ یہ حالت جر میں ہے, یہ حالت جر میں ہے, اور حالت جر میں کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. اب سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے نون کے نیچے زیر کیوں ہے, جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان ہے, لیکن لکھا ہوا کیا ہے؟ انی. تو انی کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا کسی کو جواب یاد ہے؟ اسی کو بتا تو میں چکا ہوں کئی دفعہ. ان سے یہ انی کے کیسے بن گیا؟ لفظ تو ہے ان, نون کے اوپر سکون, تو یہ انی کیوں لکھا ہوا ہے؟ انی لکھنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ آپ کو پڑھنے میں یعنی پڑھنا ممکن نہیں ہے. نون کے اوپر اگر آپ سکون رکھیں گے نا تو مسئلہ یہ ہے کہ النعیم کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, لیکن النعیم کے اندر جو حمزہ ہے شروع میں, جو الف کی شکل میں لکھا ہوا ہے, وہ حمزہ ہوتا ہے. یہ حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ حمزہ وصلی. اور حمزہ وصلی کی کیریکٹرسٹک یہ ہوتی ہے کہ پیچھے والے لفظ سے جب جوڑا جاتا ہے نا حمزہ وصلی والے لفظ کو, تو حمزہ وصلی کو آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, حمزہ وصلی کو آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے حمزہ وصلی کو تو آپ اس جوڑنے میں آپ گرا دیں گے, اگنور کر دیں گے. اب حمزہ کے بعد دوسرا لیٹر کیا ہے؟ لام ہے. ٹھیک ہے, تو اس نون کو آپ لام کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر آپ لام کے ساتھ بھی جوڑ نہیں سکتے, لام کے ساتھ بھی نہیں جوڑ سکتے, اس لیے کہ یہ جو ورڈ ہے وہ ہے نعیم. اصل ورڈ کیا ہے؟ نعیم. اور نعیم جو ہے وہ نون سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, نون سے شروع ہو رہا ہے. نون حرف شمسی ہے, نون حرف شمسی ہے. نون از ون آف حروف شمسی. حروف شمسی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو ایک اور بات آج بتا رہے ہیں کہ جو عربک الفابٹس ہوتے ہیں نا, حروف تہجی, الف با تا سا جیم ہا خا, ٹھیک ہے, ان کے اندر دو کلاسز ہوتی ہیں. ایک کلاس ہوتی ہے حروف شمسی کی اور ایک کلاس ہوتی ہے حروف قمری کی. بہت آسان کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. شمس اور قمر, ان کو یاد کرنا بہت مشکل کام ہے, دو ہی قسمیں, چاند اور سورج, رائٹ, شمس اور قمر. اچھا, کون سے لفظ حروف شمسی ہیں یا کون سے لیٹرز حروف شمسی ہیں, کون سے لیٹرز حروف قمری ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ بھی بہت آسان ہے معلوم کرنا. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ حروف شمسی جو ہے نا, یہ وہ لیٹرز ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے پہلے الف لام لگائیں, الف لام لگائیں, تو الف لام کا لام پروناؤنس نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, لام پروناؤنس نہ کیا جائے, یہ حروف شمسی ہوتے ہیں. اس کی مثال بہت آسان ہے, وہ یہ کہ آپ شمس کا جو لفظ ہے, ٹھیک ہے, شمس سورج کو کہتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. جب شمس سے پہلے آپ الف لام لگاتے ہیں تو آپ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ ایک عام اردو زبان جاننے والا بندہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے. جی, اس کو اشمس پڑھتے ہیں, اشمس. کوئی بھی اس کو پڑھا لکھا انسان الشمس نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, الشمس نہیں پڑھتے, اشمس پڑھتے ہیں. لیکن قمر, چاند, رائٹ, قمر سے پہلے اگر آپ الف لام لگائیں تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ القمر. کوئی بھی پڑھا لکھا انسان اس کو اقمر نہیں پڑھتا, یعنی لام کو چھوڑ کر کے قاف کے ساتھ جوڑنا کوئی بھی ایسے نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر. القمر کوئی بھی نہیں پڑھتا, القمر پڑھتا ہے, ٹھیک ہے. تو الشمس اور القمر رائٹ ایسے پڑھا جاتا ہے. تو جتنے بھی لیٹرز عربی زبان میں ایسے ہیں نا کہ اگر ان سے پہلے الف لام لگا دیا جائے تو اس لیٹر کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑنا پڑے, جیسے الشمس کے اندر جوڑنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سارے حروف شمسی کہلاتے ہیں. اور باقی جو لیٹرز ہیں جن کے اندر کے جب الف لام اس سے پہلے جوڑ دیا جائے تو اس لیٹر پہ ڈائریکٹ نہیں حمزہ جڑتا ہے بلکہ لام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے, جیسے القمر کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے لیٹرز جن میں ایسے پڑھنا ہوتا ہے وہ حروف قمری کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ النعیم جو ہے, النعیم یہ آپ اس کو کبھی بھی النعیم نہیں پڑھیں گے, النعیم نہیں پڑھ سکتے, اس کو النعیم پڑھنا ہوگا. تو اسے کیا پتا لگ گیا کہ نون حرف شمسی ہے, ٹھیک ہے, نون حرف شمسی ہے, صحیح. تو چونکہ نون حرف شمسی ہے اس وجہ سے نام کو نہیں پڑھا جائے گا. تو ہم نے کرنا کیا ہے اس آیت کے اندر کہ ان کو ہم نے نون سے جوڑنا ہے, ان کو ہم نے نون سے جوڑنا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ. یہ آپ کر نہیں سکتے سورہ رحمان میں الشمس والقمر, بالکل جس کو سورہ رحمان یاد ہے وہ بھی, ویسے تو اردو زبان میں ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, سورہ رحمان یاد ہو یا نہ ہو اس کے بغیر بھی انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اردو سمجھنے والے کو, ٹھیک ہے. تو ان النعیم کے اندر مسئلہ کیا ہے, حمزہ کو آپ پروناؤنس کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے, ٹھیک ہے, اس کو گنانا ضروری ہے. دوسرا لام کو پروناؤنس کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ لام کے بعد یہاں پر نون ہے اور نون حرف شمسی ہوتا ہے, تو نون کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے, آپ لام کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو نون ہے نا اس کے اوپر بھی سکون, ٹھیک ہے, اس پر بھی سکون ہے, اور چونکہ اس کو آپ کو جوڑنا ہے نعیم کے نون سے تو نعیم کے نون کے اوپر تو تشدید ہے, نعیم کے نون کے اوپر تشدید ہے, اور تشدید اصل میں کیا ہوتی ہے, اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے تشدید کا, مطلب تشدید کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے تشدید ڈبلو لکھا ہوتا ہے نا, تشدید والا ڈبلو, ٹھیک ہے, تو اس ڈبلو کے اوپر جو حرکت لگی ہوئی ہے نا, یہ حرکت جو ہوتی ہے وہ, اچھا اس سے پہلے بلکہ تشدید کا مطلب کیا ہوتا ہے, تشدید کا مطلب وہ ہوتا ہے جیسے داؤد شبی صاحب نے لکھا کہ اصل میں یہ دو لیٹرز ہوتے ہیں, یعنی یہ جو نون کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں دو نون ہے, ٹھیک ہے, دو نون ہے, پہلا نون سکون کے ساتھ ہے اور دوسرا نون زبر کے ساتھ ہے, کیونکہ تشدید کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو پہلا نون سکون کے ساتھ ہے, دوسرا نون زبر کے ساتھ ہے. تو ان کا جو نون ہے اس کو آپ کو پہلے نون کے ساتھ جوڑنا ہوگا نا, اس پہلے نون کو آپ سکپ نہیں کر سکتے, پہلے نون کے ساتھ جوڑنا ہے, لیکن پہلا نون جو ہے وہ تو سکون کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیسے جوڑیں گے, ان کا نون بھی سکون کے ساتھ ہے اور تشدید میں جو پہلا نون ہے وہ بھی سکون کے ساتھ ہے, اب ان کو آپ کیسے جوڑیں گے, ان کو آپ نہیں جوڑ سکتے, ان کو آپ جوڑ کے نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ سکون کو سکون کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا, ٹھیک ہے. جوڑنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ پہلے لیٹر کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے, زیر زبر پیش میں سے کوئی نہ کوئی حرکت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, تب تو آپ اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں, ادر وائز پروناؤنس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر نا ایک یعنی ایک پرابلم آ جاتی ہے, اس کو پرابلم کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین, دو سکونوں کا اجتماع, کیا کہتے ہیں اس کو, دو سکونوں کا اجتماع, اجتماع ساکنین, دو سکون, دو سکونوں کا اجتماع ہو گیا, پہلا سکون ان والے نون کا سکون اور دوسرا سکون النعیم کے پہلے نون والا سکون, ان دونوں کو آپ کو جوڑنا ہے, یعنی یہ دونوں سکونوں کا اجتماع ہو گیا, دس از اے پرابلم, رائٹ. اس پرابلم کو آپ اناؤنس ہی کر سکتے, اس پرابلم کو ریزالو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. کیسے ریزالو کرتے ہیں, پہلا جو ساکن تھا نا اس کو کسی حرکت سے تبدیل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کسی حرکت سے تبدیل کر دیتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائمز وہ حرکت زیر والی حرکت ہوتی ہے, زیر والی حرکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر تو جو ان کا جو نون ہے نا سکون والا, تو تو اس کے سکون کو زیر سے چینج کرنا پڑے گا, تب آپ پروناؤنس کر سکتے ہیں ان دونوں کو جوڑ کر کے, ورنہ آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کے نون کے نیچے زیر ہے, رائٹ. تو یہ جو زیر ہے یہ بیسیکلی قرت کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے. اوکے, اس کا گرامر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ورڈ ہے عربی ڈکشنری میں ہوتے ہی نہیں ہے, انی انی کوئی ورڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ صرف پروناؤنس کرنے کے لیے زیر لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اجتماع ساکنین کی ایک تفصیلی ڈسکشن آپ کو بتائی ہے, اگر ہمارے پاس کہیں لکھا ہوا ہوگا یا میں موقع ملا تو لکھ کر کے بھی آپ کو بھیج دوں گا, لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس بھی کچھ نہ کچھ بنا لیے ہوں گے اس کے بارے میں, اجتماع ساکنین کے مسئلے کے بارے میں. ٹھیک ہے, ترجمہ تو مکمل ہو گیا, اب جتنی ہماری یہ خلاصہ تفسیر ہو سکتی ہے وہ آگے کر لیتے ہیں. کسی کا سوال ہے تو آپ تکلف پوچھیے. واٹ از سنگولر آف نعیم؟ سنگولر آف نعیم نعمہ, نعمت, اردو میں ہم اس کو نعمت کہتے ہیں, آخر میں ہم لیٹی والی تا پر لگاتے ہیں, لیکن عربی کے اندر ہم اس کو وہ گول والی تا لگاتے ہیں, نعمہ. اچھا, خلاصہ تفسیر معرف القرآن ولیوم 8 پیج نمبر 808, پیج نمبر 808 ولیوم 8 معرف القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے. یعنی فخر کرنا تو یہ تو ہو گیا تکاثر, انہوں نے فخر کرنے سے یہاں پہ ایکسپلین کیا. دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو یعنی مر جاتے ہو. ٹھیک ہے, اور اس مر جانے کو انہوں نے باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا ہے قضا فی تفسیر ابن کثیر, یعنی قضا کا مطلب ہوتا ہے جیسے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث مرفوع حدیث ہے موجود. ٹھیک ہے, تو مر جانے کا مطلب کیسے نکالا حدیث میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب ہے مرنا. اچھا, ہرگز نہیں, کلہ کا مطلب ہرگز نہیں, یعنی دنیاوی سامان قابل فخر ہے, یعنی ہرگز نہیں دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت. ٹھیک ہے, نہ تو دنیاوی سامان پہ فخر کرنے کا کوئی تک بنتی ہے کیونکہ چند دن کی یہ چیز ہے, اور آخرت قابل غفلت ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی معلوم ہو جائے گا, پھر دوبارہ تم کو متنبع کیا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ کلہ فرماتا ہے ثم کلہ سوف تعلمون, دوبارہ تم کو متنبع کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر و توجہ کے اور آخرت قابل غفلت کا انکار کے نہیں ہے. آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں, تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی یعنی حشر میں معلوم ہو جائے گا, کلا سوف تعلمون, تم کو معلوم ہو جائے گا. قضا فی فتح البیان مرفوعا, یعنی فتح البیان جو ہے وہ بھی ایک تفسیر ہے جس کے اندر یہ حدیث مرفوع نقل کی گئی ہے. قضا فی کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس میں نقل کیا گیا ہے اس کو. اچھا, اور سہ بارہ, پھر تم کو متوجہ کیا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کلّہ تیسری دفعہ فرما رہے ہیں نا, پانچویں آیت کے اندر تیسری دفعہ کلّہ استعمال کر رہے ہیں, یعنی بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سہ بارہ, پھر تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں قابل فخر و توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں ہیں. دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ قابل فخر اور قابل توجہ نہیں ہیں. اچھا, اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے, یعنی وہی علم یقین والی بات, یقینی طور پر جان لیتے یعنی دلائل صحیحہ میں غور و توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی جو آئے اس دنیا کے اندر, انہوں نے آ کر کے انسانوں کو جہنم دکھائی نہیں کہ ان کو عین یقین حاصل ہو جاتا. ٹھیک ہے, کسی نبی نے آ کر کے جہنم دکھائی تو نہیں, نہ جنت دکھائی, تو ہمیں عین یقین اس دنیا میں کیسے ملے گا, رائٹ. نہ کوئی فرشتہ لا کر کے ہمیں جہنم دکھاتا ہے, تو نبیوں نے آ کے کیا بتایا ہمیں, انہوں نے آ کر کے ہمیں زبانی باتیں بتائیں اور زبانی کلامی انہوں نے دلائل دیے, صحیح دلائل, عقل کو لگنے والے دلائل. ٹھیک ہے, اور اپنا کردار پیش کیا کہ بھئی میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا, تم سب خود اس کے گواہ ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, میں صادق ہوں, ٹھیک ہے, میں امین ہوں. تم خود مانتے ہو باقی معاملات کے اندر, تو بھائی اللہ کے بندے اس معاملے میں بھی تم مان لو میری بات, انکار کیسے کر سکتے ہو. تو یہ ایک دلیل تھی ان کے پاس اپنی زندگی. پھر اس کے بعد اور اپنی دلیل انہوں نے دی پچھلی قوموں کے حالات کے, بھائی تم نے دیکھا نا اس قوم میں کیا ہوا, اس قوم کا کیا اثر ہوا, اس قوم کا کیا اثر ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ سارے دلائل صحیحہ تھے جو انہوں نے آ کر کے دیے, یعنی بیسیکلی انہوں نے اس طرح سے علم دیا, تو علم الیقین. لیکن لوگوں نے کیا کیا, ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر غور نہیں کیا, اگنور کر دیا, ٹھیک ہے, مصروف رہے اپنی زندگی کے اندر. اور جب زیادہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو دشمن بن گئے, ٹھیک ہے, تو غور و توجہ سے بات نہیں سنی, اور یعنی اس کو توجہ ہی نہیں دی اس کو. تو اگر وہ دیتے تو اس کا یقین آ جاتا, یعنی اگر تم غور سے سنتے نا ان کی بات, توجہ دیتے نا, تو تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے تو تمہیں علم یقین حاصل ہو جاتا, اور خود بخود تمہاری کنڈیشن چینج ہو جاتی, تمہارا ریاکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتا. واللہ, یعنی اللہ کی قسم, تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر مقرر تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے, یعنی ریپیٹ کیا تاکید کو, ثم لترونھا, ٹھیک ہے, مقرر تاکید. واللہ, تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے. یعنی تم دیکھو گے نا جب جہنم کے اوپر سے گزرو گے مرنے کے بعد قیامت کے دن, تو یہ جو دیکھنا ہے نا, اس دیکھنے سے تو تمہیں یقین آ ہی جائے گا, کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں ہوگا. استدلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دلیل طلب کرنا, استدلال دلیل تلاش کرنا, ٹھیک ہے, یا دلیل دینا, ٹھیک ہے. تو استدلال مطلب اب یہ تھریٹیکل دلائل نہیں ہوں گے, اب یہ جو ہے وہ زبانی کلامی بات نہیں ہوگی, اس راہ سے نہیں ہوگا, جس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے, بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا قیامت کے دن. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں دیکھ لینے کو عین الیقین سے تعبیر فرمایا, یعنی آنکھوں دیکھا حال, آنکھوں دیکھا یقین. پھر اور بات سنو کہ, ٹھیک ہے, ثم لتسألن, ٹھیک ہے, یعنی ثم پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی. لتسألن یوم اذن عن النعیم, کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے جس کے اوپر قرآن نے ڈبل امفیسس دے دے کر کے اور بار بار ریپیٹ کر کے ہماری توجہ دلائی ہے. اللہ کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا, پھر اس کے بعد لَتَرَوُنَّ جو ہے وہ امفیسس کے ساتھ استعمال کیا, پھر لَتَرَوُنَّهَا, پھر امفیسس کے ساتھ استعمال کیا, پھر لَتُسْأَلُنَّ, پھر امفیسس کے ساتھ بات کر کے کہا کہ ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا. معارف و مسائل بھی شروع کر دیتے ہیں, تھوڑا وقت ہے. تو اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ الحاکم التکاثر, ٹھیک, تکاثر کثرت سے مشتق ہے, ٹھیک ہے, کثرت ابنڈنس, تو اسی سے یہ ڈرائیوڈ ہے التکاثر. معنی ہے کثرت کے ساتھ مال و دولت جمع کرنا, ٹھیک ہے, یعنی بہت اس کو حرص کہتے ہیں, حرص کے ساتھ مال جمع کرنا, حرص کے ساتھ جو بھی اس نوعیت کی چیزیں ان کو جمع کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے, اور یہ لفظ بمعنی تفاخر بھی استعمال کیا جاتا ہے, تفاخر کے مطلب میں استعمال کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے فخر کرنا, ٹھیک ہے, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو تفاخر. حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے, ٹھیک ہے, یعنی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے بڑے مفسر گزرے ہیں. تو ابو قتادہ رہتا نہیں ہے, تو صحابہ میں سے گزرے ہیں نا, ہاں, تو ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہ تفاخر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے, اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں ان میں خرچ نہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہ اس حدیث کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں حدیث ہے, تو اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ ڈیفینیشن دی تقاصر کا, ٹھیک ہے. قرطبی تفسیر قرطبی کے اندر یہ والی روایت موجود ہے. اچھا حتی زرتم المقابرہ, یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے, جیسے کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا کہ حتی یأتیکم الموت, یأتیکم الموت کہ موت تم کو آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جب قبر کو جا کر کے وزٹ کرو گے قبرستان کو تب تمہیں جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد تم یہ نہیں کرو گے غفلت میں نہیں پڑو گے, تو یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, البتہ قبرستان کو وزٹ کرنا یہ اس نیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو کہ عبرت کی نیت کے ساتھ, تاکہ یہ پاسبلٹی تو رہتی ہے کہ جس کے دل کے اندر کچھ ایمان ہو اور فکر ہو تو قبرستان جا کر کے نا اس کی یہ فکر بڑھ جاتی ہے. غافل لوگ قبرستان میں جاتے ہیں اور ایسے جاتے ہیں کہ جیسے مارکیٹ میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو حاضر ہوتا ہے تو اس کی فکر جو ہے نا قبرستان میں جا کر کے بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے قبرستان جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. خیر, حتی یأتیکم الموت یہ حدیث میں آیا, اس لیے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال اور اولاد اور قبیلہ اور نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے. ٹھیک ہے, تم صرف مال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی کرنسی آپ نے جمع کری ہوئی ہے یا سونا چاندی, بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کی اولاد بھی آ جاتی ہے, کیونکہ انسان فخر کرنے میں پھر اولاد پر بھی فخر کرتا ہے, بیٹوں پہ فخر کرتا ہے یا اوور آل اولاد کے اوپر اور قبیلے کے اوپر فخر کرتا ہے. آج کل تو قبیلے والا سسٹم زیادہ تر جگہوں سے ختم ہو گیا, لیکن جب تھا تو قبیلے پہ فخر کیا جاتا تھا, لیکن آج جو ہے نا وہ نسب کے اوپر فخر بہت کیا جاتا ہے, یہ ابھی بھی موجود ہے. جیسے کوئی سید ہے تو وہ سید ہونے کے اوپر فخر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اس قسم کا نسب ہے اس کے اوپر پھر لوگ آج بھی فخر کرتے ہیں, اور یہ فخر وغیرہ کرنا جو ہوتا ہے یہ غفلت میں ڈال دیتا ہے انسان. اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے, یہاں تک کہ اسی حال میں تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو. یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو عمومی طور پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے, لیکن اس کے ایکسیپشن جو ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے, تو وہ ایکسیپشنز جو ہوتی ہیں جو کہ یہ چار کام کرتے ہیں جو لوگ, وہ اس طرح سے غفلت میں نہیں پڑتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یعنی ان چار چیزوں کو کرنے والوں کے علاوہ, وہ سارے کے سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاق متکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے, یقول ابن آدم, کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی, مالی مطلب میرا مال میرا مال, حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا. یعنی جو انسان کھا لیتا ہے نا, یہ اس کے بدن میں لگ جاتا ہے, اس کے بدن کے باڈی سیلز جو ہوتے ہیں وہ اس کے رسک سے, بلکہ وہ بھی سارے کے سارے نہیں, آپ کو پتا ہے زیادہ تر جو ہے وہ تو نکل ہی جاتا ہے نجاست کی شکل میں, لیکن اس کا ایک اچھا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی سیلز کو بنانے میں, تو وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. تو جو ہم کھاتے ہیں نا وہ بیسیکلی ہمارا مال ہوا, یا پہن کر بوسیدہ کر دیا, کیونکہ اس نے ایک عرصے تک جب تک ہم نے اس کو پہنا اس نے ہمیں سردی گرمی سے بھی بچایا, اس نے ہماری سطح پوشی بھی کری, اور اس نے ہمیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ایک عزت والا مقام بھی دیا, اچھے کپڑے جو ہم پہنتے ہیں اس کی وجہ سے ملتا ہے نا. تو جو ہم نے پہن کر بوسیدہ کر دیا صرف یہ ہمارا مال ہوا, یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو اپنا مال وہ بھی ہوتا ہے جو کہ ہم نے کسی کو صدقے میں دے دیا, چاہے وہ کسی بھی شکل میں دیا ہو. ٹھیک ہے, صدقے میں کسی غریب کو دے دینا یا کسی اور کی کوئی ضرورت کو پورا کر لینا, یا اپنے اہل و عیال کے اوپر اللہ کی رضا کی نیت سے خرچ کرنا, یہ بھی صدقہ ہے, بلکہ ایک حدیثوں کے مطابق تو یہ افضل ترین صدقہ ہے. ٹھیک ہے, تو صدقہ کر کے آگے بھیج دیا, یعنی اپنے نام اعمال میں لکھوا لیا. اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے, تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو ان تین چیزوں کے علاوہ سب کچھ دوسروں کو ملے گا, چاہے بے شک تیرے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیوں نہ ہو, تمہارے اپنے گھر کی چھت کے نیچے کیوں نہ ہو, لیکن یہ تمہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سب جو ہے وہ موت کے بعد دوسروں کو مل جائے گا, جس کو کہ میراث کہتے ہیں, وراثت کہتے ہیں. ठीक है। तो ये विरासत जो है ना, ये अब यहां पर हम मजीद तो नहीं पढ़ेंगे, विरासत के बारे में एक दो बातें मैं इस पॉइंट के ऊपर बताना पसंद करता हूं, लिखा हुआ भी है मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर। वो ये है कि विरासत के बारे में हमारे जहनों के अंदर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अगरचे कि पिछले टाइम के अंदर हम फिका की क्लासों के अंदर इसको बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नए लोग भी हैं, फिर ये है कि रिपीटेशंस जो होती हैं वो फायदा देती हैं मोमिनीन को, राइट। तो विरासत का मामला ये है कि हम समझते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद जब जो उसके दवाहीन होते हैं वो जब विरासत की तकसीम करेंगे ना, तब जो है ना वो लोगों को माल मिलेगा। यानी जब वो करेंगे विरासत की तकसीम, तब विरासत तकसीम होगी। उससे पहले वो समझते हैं कि जी अभी तो ये सारा का सारा कॉमन माल है, ठीक है, जितने बेटे हैं जितने बेटियां हैं उन सब के अंदर यानी मिल बांट करके, जिसको कहते हैं ना जी शेयरिंग करके जो है वो उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। एक बाप मर जाता है, उसकी उसके घर के अंदर माँ भी रह रही होती है, यानी उसकी बीवी भी रह रही होती है और बेटे भी रह रहे होते हैं, बेटियां भी रह रही होती हैं, ठीक है, और वो कई सालों तक इसी तरीके से मामला चलता रहता है। फिर उसके बाद कभी जो है वो ख्वाब में आ जाते हैं साहब, ठीक है, किसी बच्चे के ख्वाब में आ जाते हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में कोई अच्छा फैसला कर देते हैं, कोई की नेकी काम आ जाती है, तो ख्वाब में आते हैं, फिर वो बेटा देखता है कि मेरा बाप बड़ी तकलीफ में, ठीक है, फिर वो किसी मौलाना साहब के पास जाके पूछता है कि जी मेरे मैंने अपने बाप को तकलीफ में देखा, तो मौलाना साहब कहते हैं अच्छा क्या मसला है, फिर वो जरा तहकीक करते हैं तो पता लगता है जी बाप साहब जो है उनको मरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर की जो विरासत है ना वो तकसीम नहीं हुई, बिल बांट करके लोग जो है वो गुजारा कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फिर लोग जो है वो विरासत की तकसीम शुरू करते हैं और फिर कहते हैं जी अब जो है वो हम बंटवारा करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट गलत है, बिकॉज जिस दिन आंख बंद हुई, जिस लम्हे आंख बंद हुई, बंटवारा उसी लम्हे हो चुका, अल्लाह ताला ने बंटवारा कर दिया। अब जो आप शेयरिंग स्केयरिंग वाली जिंदगी गुजार रहे हैं ना, तो आप बेसिकली दूसरों के माल को उनकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर अगर दो भाई जो है वो आपस में उन्होंने एग्री कर लिया है कि हाँ ये माल जो है इसमें 50% मेरा है 50% तुम्हारा है, लेकिन हम इसको अपनी मर्जी से आपके लिए हलाल करते हैं, एक भाई कहता है मैं तुम्हारे लिए हलाल करता हूं, वो भाई कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए भी हलाल करता हूं, हम मिल बांट करके इसके अंदर करेंगे जी बिजनेस करेंगे, तो ये तो एक इम्प्लिसिट एग्रीमेंट हो गया ना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा इम्प्लिसिट एग्रीमेंट नहीं है तो अब ये एक भाई जो है वो दूसरे भाई के माल में से कभी कुछ इस्तेमाल करेगा, कभी जो है ये उसके माल में से इस्तेमाल करेगा, फिर क्या होगा कुछ अर्से के बाद जो है वो कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई एक भाई जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर चला जाएगा, फिर वो कहेगा कि जी मेरा हिस्सा किधर है, तो अब बंटवारा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, और उसके अंदर तो दो भाइयों का मामला है तो फिर तो आसान होता है फिर भी, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इसके अंदर बहनें भी होती हैं, इसके अंदर जो है वो नाबालिग औलादे भी होती हैं, ठीक है, तो वो बस एक दूसरे का माल खा रहे होते हैं, राइट। तो ये जो होता है ना, इससे ये इससे बहुत यानी एक तो गुनाह होता है ये कि आपने विरासत को तकसीम क्यों नहीं किया, तो दूसरे ये कि फिर दूसरे का माल हड़प कर रहे होते हैं और इसके अंदर कमजोरों का माल भी खाया जा रहा होता है और बहनों का माल तो उम्मीद तौर पर खाया जा रहा होता है, तो कभी जो है वो माँ को हिस्सा नहीं मिल रहा होता और कभी ऐसा होता है कि माँ ही सारा कुछ ले जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, माँ समझती है कि जी मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है तो अब तो जो कुछ है वो मेरा है, ठीक है, अब मेरा जब दिल चाहेगा तो मैं अपने बच्चों को दूंगी, हालांकि माँ का नहीं होता वो सब कुछ, ठीक है, माँ का तो उतना ही होता है जितना कि शरीयत ने बीवी का हिस्सा रखा है, ठीक है, बाकी तो वो शरीयत ने डिवाइड कर दिया है औलादों के अंदर, बेटों के अंदर भी बेटियों के अंदर भी, ठीक है। तो माँ साहिबा जो है जो उसको समझ रही होती है ना कि चूंकि मैं माँ हूं तो ये सारा मेरा है, वो गलत समझ रही होती है, ठीक है। अलबत्ता वो वकील के तौर पर वो अपनी कमसिन औलादों के लिए उसको मैनेज कर सकती है वकील के तौर पर, लेकिन वो अपने आप को ओनर नहीं समझ सकती, ठीक है। तो इस हदीस में जो कि बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन भी करी है कि जो कुछ भी है ना वो तो दूसरों का है, वो तेरा नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ सिर्फ वही रहेगा जो कि तुमने खुद खा लिया या तुमने पहन कर वो सीधा कर दिया या तुमने सदका कर दिया और आगे अपने नाम अहमान में पहुंचा दिया, उसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब वो तुम्हारी औलादों का और बीवी का कुछ है, कुछ किसी का है, कुछ किसी का है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास खत्म करते हैं। انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم مجموع کریں گے یہیں سے. وصیت کی کیا اہمیت ہے وراثت کے معاملے میں؟ کیا اگر وصیت میں کوئی کسی کو کم یا زیادہ دے سکتا ہے؟ وصیت جو ہوتی ہے وہ مرنے والا اپنے تمام ترکہ کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اس کا لباس بھی ہے, اس کے اندر اس کے استعمال کے برتن بھی ہیں, سب کچھ جو کچھ اس کا اونرشپ میں تھا نا, اس کی اونرشپ میں جو کچھ تھا مرنے کے بعد وہ سب کا سب اس کا ترکہ بن گیا. اب اس کے تین حصے کیے جائیں گے, مرنے کے بعد تین حصے کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, یا اپنی زندگی میں بھی وہ اپنے تمام اونرشپ کے تین حصے کر سکتا ہے. وصیت جو ہوتی ہے وہ صرف اپنے 1/3 ترکے میں سے وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان تین حصوں میں سے صرف ایک حصے میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ جی میں فلانے کو دے دینا چاہتا ہوں, یا میرے مرنے کے بعد فلانے کو میرے اس 1/3 حصے میں سے اتنا دے دینا, ٹھیک ہے. لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں کہ وصیت جو ہوتی ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہوتی, وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی, یعنی کوئی باپ مرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جو 1/3 ترکہ ہے نا اس میں سے میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو اتنے 1000 روپے دے دیے جائیں, میرے بڑے بیٹے کو اتنے 1000 روپے دے دیے جائیں, یہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں. شریعت اس وصیت کو کہتی ہے دیر از نو وصیت لائک دس, یو ڈونٹ ایکسپٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ وصیت جو ہوتی ہے وہ وارث کے حق میں نہیں ہوتی. بیٹا وہ ورثہ میں سے ہے, وارث ہے وہ, تو اس کو جو ہے نا وہ تو باقی میں سے ملے گا جب تقسیم ہوگی وراثت کی, وصیت میں سے اس کو کچھ نہیں مل سکتا, ٹھیک ہے. تو وصیت جو ہوتی ہے ورثہ کے علاوہ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے, جیسے وہ یہ وصیت کر سکتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد میرے 1/3 میں سے اتنے 1000 روپے فلانے مدرسے کے اندر صدقہ کر دینا, یا اتنے 1000 روپے جو ہے وہ فلانے شخص کو دے دینا, میرا کوئی دوست تھا یا دوست کا کی اولاد تھی, تو یہ وصیت کر سکتا ہے, وہ اپنے ورثہ کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا. ہاں اپنی زندگی میں, زندگی کی حالت میں وہ اپنے مال میں سے کتنا بھی چاہے کسی کو بھی دے سکتا ہے, اپنی حیات میں وہ اپنے بڑے بیٹے کو اپنا پورا مال اٹھا کر کے دے دے, ٹھیک ہے, ناانصافی تو ہوگی لیکن شریعت اس کو کینسل نہیں کر سکتی, شریعت اس کو کینسل نہیں کرے گی. بے شک آپ نے سارا کا سارا مال اٹھا کر اپنے بڑے بیٹے کو دے دیا, ٹھیک ہے, ناانصافی آپ نے کری اپنی اولادوں کے ساتھ, لیکن یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی میں آپ کو جس کو جتنا دینا ہے آپ دیں, لیکن آپ یہ وصیت کر کے نہیں جا سکتے کہ میرے بڑے بیٹے کو یا میری چھوٹی بیٹی کو, کیونکہ وہ بیچاری ذرا معذور ہے, تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میری اس چھوٹی والی بیٹی کو نا میرے وصیت میں سے اتنے ایکسٹرا پیسے دے دینا, ٹھیک ہے. اگر مقدوم کو کیا قرضہ رہا, تو اگر مقدوم کو قرضہ رہا, اچھا مقدوم سے آپ کے مطلب ہے وہ مرحوم, یعنی جو انسان مر گیا جی جس کا انتقال ہوا, اچھا اچھا مقدوم تو کہتے ہیں جس کو قتل کر دیا گیا, تو ہاں اس کے اوپر جو قرضہ ہے نا تو وہ سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اب وہ قرضہ اگر اتنا زیادہ ہے کہ سارا کا سارا ترکہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, قرضہ تو پہلے ادا کیا جائے گا دوسروں کا, ٹھیک ہے, بے شک اس کا سارا ترکہ ختم ہو جائے اور اس کے ورثہ کو کچھ بھی نہ ملے, لیکن پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو کفن دفن کا انتظام اور قرضہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے ادا کیا جاتا ہے, اس کے بعد جتنا بچ گیا اس کے تین حصے کیے جاتے ہیں, اور ان میں سے جو 1/3 ہوتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہیں کوئی وصیت نہیں کر کے گیا, اگر کر کے گیا ہے تو پھر اس 1/3 میں سے اس وصیت کو پورا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. خیر یہ ساری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں بھی ہیں, اور پھر طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان مر جائے نا تو اس کا جو ترکہ ہے اس ترکے کو مفتی صاحب کے پاس لے کے جایا جائے, یعنی اس کے جتنا بھی ریکارڈ ہے ظاہر ہے پیپر کے اوپر ہوگا اس کو لے کے جایا جائے, اور ان سے کہا جائے کہ جی آپ اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں, کیا اس کے حصے بنیں گے, کیسے کیسے اس کو تقسیم کیا جائے, ساری چیزیں, ٹھیک ہے. ہم کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.